الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام کی جو بنیادیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے اور پھر زکوٰۃ ہے. تقریباً قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ بیٹا باپ کا فرما بردار ہو تو باپ کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور بیٹا نافرمان ہو تو سینکڑوں تنبیہات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی اللہ اور اللہ کا رسول کا فرما بردار ہو، اس کے لیے تو اللہ کا ایک مرتبہ کہہ دینا اور اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہی کافی ہے. لیکن اس کی شفقت ہے، اس کا پیار ہے، اس کی خیرخائی ہے کہ اپنے بندوں کو اس فریضے کی اہمیت بتلا رہے. وہ حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے. اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن 80 سے زائد مرتبہ نماز کے فریضے کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امرنا بالصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. فرمایا اللہ نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. وَمَلَّمْ يُزَكِّي فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی کہاں قبول ہونی ہے. اتنے بڑے فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیا جان ہوگی، اس کا کیا وزن ہوگا. ومن لم يزكي فلا صلاة له. تو نماز اور زکات، جو ہم جملہ کہتے ہیں نماز روزہ، نماز روزہ نہیں، نماز زکات، نماز زکات، تو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، فریضہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قرآن کی یہ آیت آئی، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. تو یہ بات, یہ آیت صحابہ پر بہت بھاری گزری, شاک گزری, گھبرا گئے, اس لیے کہ ان کے لیے اللہ کے ارشاد کی تعمیل ہی زندگی ہے, اللہ کے کہے پر عمل کرنا ہی ان کی زندگی تھی. لیکن پھر خیال آیا کہ کچھ ضرورت کے لیے آدمی مال اکٹھا بھی کرتا ہے, جمع بھی کرتا ہے, اور یہاں اتنی سخت وعید ہے, گھبرا گئے. آیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, تمہاری اس مشکل کا حل میں نکالتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے کہ یا رسول اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے, صحابہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, جس میں اس بات کی مذمت ہے کہ سونا چاندی اکٹھا کرنا ہی نہیں, جو کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر, زکات تو اس لیے فرض ہے کہ بقیہ مال پاکیزہ ہو جائے, بقیہ مال عمدہ ہو جائے, بقیہ مال طیب ہو جائے, بقیہ مال محفوظ ہو جائے, بقیہ مال صاف ستھرا ہو جائے. زکات تو فرضی اس لیے ہے کہ جو رکھا ہوا ہے بہت سارا, وہ سارا پاک ہو جائے. اور میراث کا حکم ہے ہی اس لیے کہ ظاہر ہے میراث مقرر ہی اس لیے کی گئی کہ مال رہے گا, تبھی میراث مقرر کیے. تو خوشی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ تکبیر بلند کے اللہ اکبر خوش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, عمر, سنو سنو, خزانہ خزانہ, جس خزانے کو سنبھالنا چاہیے وہ بتاؤں, جو خزانہ سنبھالنے کا ہے وہ بتاؤں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فرمانے لگے, یا رسول اللہ بتائیے نا. فرمایا, جو خزانہ سنبھالنے کا ہے وہ یہ ہے, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت, یہ خزانہ ہے جو سنبھالنے کی چیز ہے. اور فرمایا, المرأۃ الصالحہ اذا نظر الیہا سرته, جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ, اور جب وہ کسی چیز کو حکم کرے تو وہ اطاعت کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا, اور جب شوہر اس سے جدا ہو اور غائب ہو, نظروں سے اوجھل ہو, حفظت ہو, تو وہ شوہر کے مال و متاع اور عزت آبرو اور حیا اور عفت اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو. فرمایا, جو خزانہ سنبھالنے کی چیز ہے وہ نیک عورت ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی ہدایت فرما دی کہ جائز ہے آپ مال اکٹھا کر لیں, جائز ہے, لیکن وہاں یہ بھی شوق دلایا کہ مال بھی کوئی خزانہ کرنے کی چیز ہے, مال بھی کوئی خزانہ کرنے کی چیز ہے, مال تو خرچ کرنے کی چیز ہے. ہاں, جس خزانے کو خزانے میں سنبھال کے رکھنی چیز ہے وہ دولت تو نیک عورت ہے, وہ تو نیک عورت ہے. ہاں, مال اکٹھا کر سکتے ہو, جائز ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم زکات دیتے ہو تو مال کے ساتھ جتنا شر ہوتا ہے تم اس سے محفوظ ہو جاتے ہو. مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ شر بھی لے کے آتا ہے, اپنے ساتھ فتنے بھی لے کے آتا ہے, اپنے ساتھ برائیاں بھی لے کے آتا ہے. لیکن جہاں تم نے زکات کو صحیح اہتمام سے ادا کیا تم اس کے شر سے بچ گئے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حلال کمایا اور بڑی محنت سے کمایا, حلال کمایا اور بڑی محنت سے کمایا, لیکن زکات نہیں دی اسے خبیث کر دیا, اسے گندا کر دیا. اور تم نے یہ فریضہ زکات ادا کر دیا اسے عمدہ کر دیا, اسے طیب کر دیا, اسے پاک کر دیا, اس کا شر خراب ختم ہو گیا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات دے کر اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو. وداو مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, جو بلائیں آ رہی ہیں نا, بلائیں جو بلائیں آ رہی ہیں, وبائیں آ رہی ہیں, ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر کے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گڑ گڑانے اور دعاؤں کے دروازے ہی بند کر دو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, بلاؤں کا وباؤں کا راستہ روکا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر کے. فرمایا دعا ایسی چیز ہے جو وبا آ چکی ہے اس میں بھی مؤثر ہے, جو وبا آنے والی ہے اس میں بھی مؤثر ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو, زکات کے ذریعے اپنے مال کو عمدہ کر لو, طیب کر لو, پاکیزہ کر لو, اس کی گندگی ختم کر دو, اس کو فتنوں سے بچا لو. فریضہ زکات ادا کر دو, اس کا اہتمام ہو. حتیم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے, خبر آئی کہ فلاں شخص کا سمندر کے کنارے مال پڑا ہوا تھا, لہریں آ گئیں سب ڈوب گیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی فرمایا خشکی میں یا تری میں, خشکی میں یا تری میں مال تبھی ضائع ہوتا ہے جب زکات کے فریضے میں کوتاہی ہوتی. فریضہ زکات میں کوتاہی ہوتی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مال میں زکات کی رقم مل جائے تو وہ اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے. جب کسی مال میں زکات کا مال مل جائے وہ اس بقیہ مال کو بھی ہلاک کر کے چھوڑتا ہے. زکات فرض ہے, ادا نہیں کر رہا, یقین رکھے, یقین یقین رکھے اس کا مال ہر وقت کسی خطرے کا شکار ہو سکتا ہے, ہر وقت خطرے میں, کسی وقت بھی اس پر ہلاکت آ سکتی ہے. اور علماء نے فرمایا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زکات کا مستحق ہے نہیں ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں پھر بھی زکات لے رہا, مستحق ہے بھی نہیں پھر بھی زکات لے رہا، زکات کی رقم اپنے صاف مال سے ملا دی، یہ مال بھی خطرے میں آ گیا، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. زکات فرض ہے ادا نہیں کی تب بھی خطرہ، زکات کا مستحق نہیں دیا اور لے لی زکات تب بھی مال خطرے میں. یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس ذات کا تو یہ حق بنتا ہے کہ سال کے بعد جتنا بچ جائے سب میرے راستے میں خرچ کر دو. لیکن ہماری فطرتی کمزوری سے مولا کریم خوب باخبر ہے، مال سے تعلق، مال سے محبت، تو فرمایا نانا سارا خرچ نہیں کرنا، آدھا بھی خرچ نہیں کرنا، تہائی بھی خرچ نہیں کرنا، چوتھائی بھی نہیں کرنا، کیا کہا؟ چالیسواں حصہ خرچ کرنا. لاکھ میں صرف 2500 روپے خرچ کرنے، اور ہر مہینے نہیں کرنا، ہر ہفتے نہیں کرنا، ہر سمائی نہیں کرنا، سال میں ایک مرتبہ کرنا. سبحان اللہ. اور ساتھ خوشخبری بھی دے دی، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکات دیتے ہیں اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے، جہاں اپنے مال کو طیب کر لیا، عمدہ کر لیا، بابرکت کر دیا، شر سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، وہاں اپنے مال کو بڑھا بھی لیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ ہیں اپنے مالوں کو بڑھانے والے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اپنے نامہ اعمال میں فریضہ زکات کی سعادت لینے کے لیے مزدوریاں کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، تاکہ یہ عبادت کی سعادت ہمیں بھی مل جائے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی یہ فریضہ لکھا جائے، اور خوشی ہوتی تھی کہ اس فریضے کی توفیق میرے حصے میں بھی آ گئی. بتائیے نا، حج کرنے جاتا ہے اور حج پہ جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، اس فریضے کے ادائیگی پر کتنی خوشیاں مناتا ہے. اللہ کرے فریضہ زکات کی ادائیگی کے اندر بھی دل ایسی خوش ہو جائے. اس فریضے کی ادائیگی میں کیسی خوش ہوتا ہے، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے لے جائے، دعائیں کرتا ہے. یہ فریضہ ادا ہو جائے تو زکات کا فریضہ بھی ایسا ہے کہ اسی دل کی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ ادا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور فتنے کا آنے والا ہے کہ جب لوگ زکات کو ٹیکس کی طرح توان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس کی طرح اسے بوجھ سمجھیں گے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکات گویا کہ توان ہے ان پر. زکات سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، مال والے پہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ نے یہ فریضے کی توفیق دے رکھی ہے. خوش دلی کے ساتھ فریضہ ادا کر رہا ہے. بلکہ ابھی تک فرض ہوا نہیں، شوق اتنا ہے کہ پہلے سے ادا کر دیا، شوق اتنا ہے کہ پہلے سے ادا کر دیا۔ سال پورا ہو رہا ہے یکم شعبان کو، سال پورا ہو رہا ہے پندرہ شعبان کو، سال پورا ہو رہا ہے بیس شعبان کو، یہ اتنا شوقین ہے اس فریضے کا، ایسی اسے عبادت کی خوشی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے اپنا فریضہ مکمل کر لیا، اور اس تاریخ کو پھر حساب کر لیا کہ کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی زکات کم تو نہیں ادا ہوئی، اس دن اس تاریخ کو پھر حساب کر لیا، شوقین اتنا ہے۔ یہ زکات دیتا تو ہے لیکن فرض ہونے کے بعد بھی پورا سال گزار دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے زکات فرض ہے اسی طرح زکات کو جلد سے جلد ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جب تک یہ رقم آپ کے پاس پڑی رہی مسلسل خطرے میں ہے، دیگر مال بھی خطرے میں ہے۔ زکات لاکھوں میں بن رہی ہے، کروڑوں میں بن رہی ہے، ایک ساتھ نکالنا مشکل ہے، تو میاں پورے سال ادا کر لو، لیکن پہلے ادا کرو نہ کہ بعد میں۔ ایک بار ہمت کر کے ادا کر دو، پھر بقیہ گیارہ مہینوں کے اندر آہستہ آہستہ اگلے سال کی بھی ادا کر دو، ایسا کر لو۔ اور سال پورا ہوا، تاریخ آئی، ٹوٹل کیا، ساری مالیات کو شمار کر لیا، پتہ چلا کہ میاں زکات بنتی تھی 2.5 لاکھ، اور الحمدللہ 2.5 لاکھ دے چکے۔ بنتی تھی 2.5 لاکھ، 3 لاکھ دے دیے، تو باقی ہے 50، چاہے تو اگلے سال سے مینج کر سکتا ہے۔ اور دے دیا 240، 50، 10 رہ گئے، جلدی سے دوسرے دن تیسرے دن ادا کر دے، شوقین ہے نا عبادت کا۔ نماز فرض ہوئی اور ٹالتا رہا، ٹالتا رہا، ٹالتا رہا، ٹالتا رہا، اور جب نماز سے وقت جانے لگا، اب جلدی جلدی نماز پڑھ لی، بتائیے اس نماز کا کیا اجر ہے۔ اور ایک یہ کہ جیسی وقت ہے اہتمام کر رہا ہے، تیاری میں بیٹھا ہے۔ اور زکات کے سلسلے میں تو سہولت ہے کہ پہلی بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو خوشی ہو، اور خوشی کیوں مسلمان کو نہ ہو؟ کل بھی اس کا ثواب ملے گا، کل بھی اس کا اجر ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کی خیر و برکتیں ملیں گی۔ سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو فریضہ زکات کے اندر بھی بخل سے کام لے، سب سے بخیل۔ اور حرص اور بخل سے پناہ مانگی گئی، فرمایا بدترین بیماری ہے یہ حرص اور بخل، اور خصوصاً ایسا حرص، ایسا بخل جس میں عمل کیا جائے، بدترین بیماری ہے، موذی مرض ہے۔ تو کوئی فریضہ زکات میں کوتاہی کر رہا تو بدترین بخیل ہے۔ تو خوشی ہو، اہتمام ہو۔ اگر ان مسائل میں کچھ نواقف نہ بےخبری ہے، اہل علم سے پوچھا جائے۔ جہالت عذر نہیں ہے بھائی، ہمیں تو پتا نہیں تھا۔ نماز فرض ہے، نماز کے مسائل اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے میری نماز ٹھیک ہو جائے۔ زکات فرض ہے، زکات کے اتنے مسائل پوچھنا سیکھنا فرض ہے جس سے میری زکات صحیح ادا ہو۔ روزہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے جس سے میرا روزہ صحیح ہو۔ حج فرض ہے، اتنے مسائل سیکھنا فرض ہے جس سے میرا حج صحیح ادا ہو۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، دسیوں جگہوں پر ہے قرآن زکات کو ادا کرو، زکات کا اہتمام کرو. تو یہ ایک سعادت کی بات ہے، وہ مال والے خوش نصیب، وہ صاحب عصیت سعادت مند جنہیں اللہ نے مال دیا اور ان کے اعمال میں فریضہ زکات بھی زندہ ہے اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور خوش دلی کے ساتھ ہوں، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت ہو، تب اس فریضے کی برکتیں ملیں گی جو دنیا کے لحاظ سے بھی ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی ہیں. تو اس فریضے کو اہتمام سے ادا کیا جائے. ایک بہت بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ کی ٹوٹل مالیت کا حساب کرنے کا ہم تاریخ مقرر نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہے. جس دن آپ صاحب حیثیت ہوئے آپ کی مالیت اتنی ہو گئی کہ شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہو گئے، وہی تاریخ زکوٰۃ کی ہے. آئندہ پورا سال گزرنے کے بعد اس تاریخ پہ آپ ٹوٹل کر لیں، لیکن لوگ عام طور پہ اپنی تاریخ طے نہیں کرتے. تو بھائی اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنی ڈائری پہ اسلامی تاریخ لکھ لیں کہ میں ہر سال اس تاریخ کو اپنی تمام مالیت کا حساب کیا کروں، اور اس سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دی مالیت کا حساب کرنے کے بعد جتنی رہ گئی جلدی سے ادا کر دے. فریضہ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اسلام کا بنیادی ارکان میں سے رکن ہے. والذین یکنزون الذهب والفضۃ، فرمایا جو جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے نا، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اور اس کا کیا نقشہ ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم لانفسکم. سونا چاندی کو بٹھی میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کے پشت کو اور اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. ھذا ما کنتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے. پتہ نہیں کس کے لیے جوڑ کے رکھتے، ساری زندگی چوکیداری کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اگر گندا مال چھوڑ کے گئے تو اولاد کی کون سی خدمت ہوئی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ تو مال گندا ہو گیا. نہ اپنے کام آیا نہ اولاد کے لیے پاکیزہ مال چھوڑا، اور ساری زندگی چوکیداری کرتا رہا، نہ یہاں نفع اٹھایا نہ کل کام آیا. تو بہت خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہو، اس کو ادا کیا جائے. دوسری چیز جو زکوٰۃ کے معاملے میں بہت اہم ہے وہ ہے زکوٰۃ خرچ کہاں کی جائے. زکوٰۃ خرچ کہاں ہو؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی سب سے واضح آیت وہ ہے للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. کہ تمہاری مال کے حقیقی ضرورت مند یہ ہیں, حقیقی ضرورت مند یہ ہیں, الذین احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے, اور اس آیت کے اندر انہی صفات کا تذکرہ ہے کہ اگر ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں تم خرچ کرو گے تو ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. ویسے تو ہر وہ مسلمان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر آپ نے اسے دے دیا آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا, لیکن جس قدر اس کے اندر صفات زیادہ ہوں گی جس کو آپ دے رہے ہیں اسی قدر آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. ایک زمین ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے, آپ نے بیج وہاں ڈالا کچھ سبزہ تو ہو ہی جائے گا, لیکن ایک زمین ایسی ہے جو بڑی زرخیز ہے وہاں اپنی بیج ڈالا, بتائیے کتنا پھل آئے گا, کتنا پھل آئے گا. تو ایک مسلمان ہے اور ضرورت مند ہے, آپ نے اسے دے دیا ثواب مل جائے گا, آپ کا فریضہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا, لیکن جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں اگر وہ زمین زیادہ سازگار ہے اس کے اندر صفات موجود ہیں, وہ صفات کیا ہیں قرآن نے بتائی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی اور وضاحت فرمائی, فرمایا پہلا ادب یہ ہے, پہلی صفت یہ ہے کہ جہاں آپ مال خرچ کر رہے ہیں وہ پرہیزگار ہو اور آخرت کے کاموں میں مشغول ہو, سبحان اللہ, پرہیزگار ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یاکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے. اس لیے کہ اگر تم نے یہاں اس کی اعانت کی اور مدد کی تو آخرت کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں گویا کہ آپ نے تعاون کر دیا. ایک صفت یہ ہونی چاہیے. دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی احتیاج, اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرتا ہو, اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرتا ہو. ہمارے دین نے بھیک مانگنے والوں سے کہا بھیک مانگو گے تو ساری زندگی مانگتے رہو گے, مال والوں سے کہا تمہارا مزاج دینے کا ہو, ان کا مزاج بنایا تمہارا مزاج خودداری کا ہو, انہیں خوددار بنایا انہیں سخی بنایا. فرمایا ایسے ضرورت مندوں کو دو لا یسألون الناس الحافا, جو سوالی نہیں ہے پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں ہیں. اور ایسے ہیں یا سب الجاہل و اغنیا, ایسا لگتا ہے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے اپنا احتیاج ایسے چھپاتے ہیں, اپنی ضرورت ایسی چھپاتے ہیں, اپنا فقر ایسے چھپاتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا, یہ خوبی ہے, پرہیزگار ہو, آخرت کے کاموں میں مشغول ہو, اور ساتھ ساتھ وہ بھکاری نہ ہو, مانگتا نہ ہو, اپنے فقر کا اظہار نہ کرتا ہو. تیسری چیز احسنوا فی سبیل اللہ, احسنوا فی سبیل اللہ, حکیم الامت تھانوی مفسر قرآن حد فرمایا کرتے تھے احسنوا فی سبیل اللہ, اس کا بہترین ہمارے ملکوں میں اس کا مصداق طالب علم ہے. احسنوا فی سبیل اللہ، جو دین کی اشاعت میں، دین کی خدمت میں، علم دین کی حفاظت میں، علم دین کی خدمت میں مشغول ہے. عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آیت ہے نا للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، اس کے سب سے پہلے مصداق صفہ کے طالب علم تھے. صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے والوں کو اکٹھا فرما رکھا تھا، اور جن میں ابو ہریرہ جیسا عظیم و شان طالب علم بھی موجود تھے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ مہمانان رسول ہیں، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے اور اپنا فقر بھی چھپایا کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور دین سیکھنے میں مشغول تھے. دین سیکھنے میں مشغول تھے، دین کی خدمت میں مشغول تھے. وہ اپنی معاش کے لیے سفر نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، حضرت ہمیشہ اپنی نوازشات اور اپنے عطائے اہل علم کو دیا کرتے تھے. بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے. کسی نے پوچھا اس کے علاوہ آپ کیوں نہیں خرچ کرتے، حضرت فرمانے لگے میرے نزدیک نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ علم کا ہے، وہ علم کا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کے اس علم میں مشغول ہیں انہیں دوسرے مشاغل سے فارغ رکھا جائے، تاکہ یکسو ہو کر یہ دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگے رہیں. اس لیے میں اس عمل کو اپنے لیے سب سے افضل سمجھتا ہوں. تو میرے عزیزو، یہ تو آخری درجہ ہے کہ مسلمان کم از کم اپنے زکات ہی کے ذریعے دین کی حفاظت اور اشاعت میں اپنا حصہ ڈال دے، ورنہ تو مسلمان اپنا تہائی مال دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگایا کرتے تھے. مسلمان اپنے آدھا مال دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگایا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سارا مال ہی حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے اور فرما لگے میرا یہ سارا مال اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے. حضرت عمر آدھا لے کے آئے، حضرت صدیق سارا کا سارا لے کے آئے، لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ کرے مسلمانوں میں اتنی فکر تو ہو جائے کہ فریضہ زکات جو اس کا فرض ہے یہ ایسی جگہ خرچ کر لے جہاں اس کا فریضہ بھی صحیح ادا ہو اور دین اور دینی علوم کی حفاظت اور اشاعت بھی ہو سکے. دو جگہ ایسی ہیں جہاں دگنا ثواب ہے. ایک رشتہ دار جو ضرورت مند ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے، زکات کی ادائیگی کا ثواب بھی ہے. دوسرا وہ جو دین کی خدمت میں مشغول ہے اور دینی علوم کی خدمت میں مشغول ہے، اگر یہاں خرچ کرے گا صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ میرے عزیزو اس فریضے کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ زمین اتنی سازگار ہے کہ اگر مال پاکیزہ ہے اور نیت بھی بڑھیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے بڑے مصرف میں خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک پہ دس نہیں دوں گا، ایک پہ سو بھی نہیں دوں گا، ایک پہ سات سو بھی نہیں دوں گا، بلکہ سات سو تو دوں گا بلکہ اگر تمہارا جذبہ اور مصرف بڑھیا ہوا تو اتنا دوں گا کہ اس کی بڑائی اللہ ہی جانتے. ایک پہ 700, اور یہ آخری نہیں, مصرف بڑھیا ہے, مصرف بڑھیا ہے. تو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہ دین کا طالب علم ہے, ظاہر ہے یہ بھیک بھی نہیں مانگتا, یہ لپٹ لپٹ کے سائل بھی نہیں بنتا, اور یہ خوددار بھی ہے, استغنا سے بھی کام لیتا ہے, لیکن اس نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی. دو چیزیں, دونوں چیزیں اپنے لیے زندگیاں مانگتی ہیں, دین پڑھنا, معاش کمانا, دونوں چیزیں زندگی مانگتی ہیں. زہر اگر معاش کمائے گا تو دین کے معاملے میں حرج کرے گا, دین کی خدمت میں حرج کرے گا, اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں اس امت کے پاس. دیکھو نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ملک کے اندر جن کا کام ہوتا ہے ملک کا تحفظ کرنا, کسی کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا, کسی ایک کام کچھ ہوتا ہے, کسی ایک کام کچھ ہوتا ہے, تو بتائیے ان کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ قوم پوری کرتی ہے نا, قوم کے ٹیکس سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اور اگر قوم کہہ دے میاں ہم کیوں ضروریات پوری کریں, خود کماؤ, خود اپنی تنخواہ نکالو, کیوں قوم پہ بوجھ بنی ہوئی ہو؟ نہیں نہیں, قوم کا تحفظ کر رہے ہیں, قوم پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے, بوجھ نہیں, وہ تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, کیا دین کی خدمت, دین کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ دینی علوم کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ شاعر اسلام کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ تو خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں, ان کی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنی زندگیاں اس دین کی حفاظت کے لیے پیش کر دیتے ہیں, اور پھر سعادت مند مسلمان ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. وہ اپنا مال ضائع کرتا ہے جو زکات دے کر احسان جتلائے, جو خرچ کر کے احسان جتلائے, وہ تو اپنی نیکی ضائع کرتا ہے. وہ تو میرے محسن ہیں کہ میرا فریضہ زکات بھی ادا ہو رہا اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب بھی مل رہا. تو سب سے بڑھیا مصرف ہے یہ, جو لوگ آخرت کے کاموں میں مشغول ہیں, دین کی حفاظت اشاعت میں مشغول ہیں, دین علوم کی حفاظت میں سیکھنے میں مشغول ہیں, یہ بہترین مصرف ہے. تو مسلمانوں میں زکات دینے والے بہت تھوڑے, نماز پڑھنے والوں سے بھی کم ہیں, اور جو زکات دیتے ہیں ندانے, ان ندانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ زکات دینی کہاں ہے, بس اوقات ایسے اداروں کو دیتے ہیں جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پہ خرچ کرنی ہے غیر مسلم پہ خرچ کرنی ہے, جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی, اور ان کی زکات کی رقم سودی بینکوں میں رکھتے, جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ زکات ایک فریضہ ہے, اس سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے گناہوں کی اشاعت ہو, جس سے گناہوں کو تقویت ملے, جس سے معاشرے میں گناہ اور طاقتور ہوں, لیکن زکات کی رقم خرچ ہو رہی ہوتی. تو فریضہ زکات کا کیا ثواب ملے گا؟ وبال بنے گا. کوئی کہہ دے مجھے پتا نہیں تھا, تو کاروبار کرتے ہوئے تو پیسہ اپنا بڑا سمجھداری سے دیتا ہے دوسروں کو, ساری سادگی عبادت کے اندر ہی ہے, وہاں تو ٹھوک بجا کے سامنے والے سے کاروبار کرتا ہے، تب کہیں جا کے اس پہ اعتماد کر کے اس پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک فریضہ ہے، عبادت ہے، اس کو اسی اہتمام سے خرچ کیا جائے کہ کہیں میرا یہ فریضہ ضائع نہ ہو، صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہ فریضہ زکات تو بالکل آخر درجہ ہے کہ مسلمان اپنے مالوں میں سے اس کا حق ادا کرے۔ جب آپ سفر میں جاتے ہیں نا، سفر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سفر میں اتنے اخراجات ہوں گے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، احتیاطاً کچھ زیادہ ہی لے لو بھائی، کہیں مشکل میں کام آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 روپے سفر کا خرچہ تو آپ 5 ہی لیں گے، نہیں، کچھ احتیاطاً زیادہ ہی لے لو۔ ابا بھی کہے گا، اما بھی کہے گی، بھائی بھی کہے گا، اور خود بھی بڑی سمجھداری سے کام لے گا، کچھ زیادہ ہی لے لو، احتیاطاً زیادہ ہی لے لو۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز کے فرائض ادا کرو، لیکن اپنے پاس تھوڑا سا نوافل کا حصہ بھی رکھا کرو۔ فریضہ زکات ادا کیا کرو، لیکن اپنے ساتھ تھوڑا سا صدقات کا حصہ بھی رکھا کرو، کہیں اس سفر میں کام آ جائے گا، مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز فریضہ بالکل صحیح ادا ہوئی؟ تو اگر اس سفر میں کمی ہو گئی، نوافل سے پوری ہو جائے گی۔ کون کہہ سکتا ہے فریضہ زکات بالکل صحیح ادا ہوا، کمزوری رہ گئی، کمی ہو گئی، صدقات سے پورا ہو جائے گا؟ تو وہاں تو کہتے ہیں بھائی احتیاط 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 احتیاط، اور یہاں ساری احتیاط بھول جاتا ہے۔ اس سفر میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، جہاں سے واپسی بھی کوئی نہیں ہے، دوست بھی ساتھ نہیں رہے گا، سب دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ تو اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہو، ساتھ نوافل نفلی صدقات کی کثرت ہو، اور میرے عزیزو حد الامکان اس کا اہتمام ہو کہ صحیح مصرف میں، بڑھیا مصرف میں خرچ ہو، بڑھیا مصرف میں خرچ ہو، کمائی ہو نہ کمائی ہو، فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی، جو بات اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی، چاہے آپ کی زکات لاکھوں میں نکلے، کروڑوں میں نکلے، ہاں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی تواضع ہو۔ تواضع یہ ہے کہ اپنے اس عمل کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اس کی ادائیگی اللہ کا فضل سمجھے، اللہ سے قبولیت مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے، اور کہیں دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے کوئی تیر مار دیا، بلکہ یہ خیال کر لے نا، اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا ہے، اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا ہے، اور سال کے بعد اللہ کے راستے میں کتنا دے رہا ہے، اندازہ ہو جائے گا اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا ہے۔ تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر آدمی ہمت کر کے کرنے لگ جائے، صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتا، اور ہمت کر کے صحیح بھی کر لے، آخر میں کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ضائع کرا دیتا ہے، بڑائی آ گئی، احسان جتلایا، جس کو دیا خیش ہے ہمیشہ میرے زیر بار رہے، ہمیشہ میرا احسان مند رہے۔ ارے میاں، تم فریضہ زکات ادا کر رہے ہو، تمہارا محسن وہ ہے، اور تم سمجھ رہے ہو تم نے احسان کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، جس کی خدمت ہو، جسے ملے، شریعت نے اس سے بھی کہا ہے تم بھی شکر ادا کرو، تم بھی جزاک اللہ کہہ دو،
تم بھی اسے اچھے بول سے اس کا اکرام کر دو، لیکن دینے والے کو ادب سکھایا کہ دیکھو اس خیال سے نہ دینا کہ میرے زیر بار رہے، یہ میرے زیر احسان رہے، تمہارا یہ فریضہ ضائع ہو جائے گا، تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، کوئی غرض پیش نظر نہ ہو۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، یہ مال جو خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ ہم تو برادری کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، زبان والوں کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، قوم کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، یہ نئے بت ہیں، نئے بت، اللہ کی محبت میں خرچ کرو بھائی، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ برادری کے بت بنائے پھر کوئی خیال نہیں ہوگا، برادری میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، زبان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اسلام کو سامنے رکھو نا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، قومیت، وطنیت، برادریاں، یہ نئے بت ہیں، ان نئے بتوں کے لیے جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ اللہ کے دین، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے سارے تعلقات کی بنیاد اللہ کی ذات بن جائے، اللہ کو راضی کرنا بن جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، زکات اس لیے دے رہا لوگ راضی ہو جائیں، ایوارڈ مل جائے، تختی لگ جائے، تصویریں آ جائیں، واہ واہ ہو جائے، نہ نہ، کوئی غرض نہیں، اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہوگا میرا مال تو وہاں خرچ ہوگا، اللہ کی رضا چاہیے۔ نماز ریاکاری میں پڑھی جائے تو بتائیے نماز ہو جائے گی؟ اور زکات کا فریضہ نمائش کے لیے دیا جائے تو کہاں سے فریضہ ادا ہوگا؟ فریضہ زکات ادا نہیں ہوگا، وہ تو کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے، اہتمام نصیب فرما دے۔ ابھی ہمارا انشاءاللہ رات کو 3 بجے کا ایک سفر بھی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی دعاؤں میں اور اس فکر میں شامل کر لوں۔ ویسے انشاءاللہ 3 دن کا سفر ہے، واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ جمعے کو، اتوار کا انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ ترکی کے بارڈر پر سیرین یتیموں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ ادارہ تقریباً 1700 بچوں کی، یتیم بچوں کی مکمل کفالت کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نیا روٹی پلانٹ لگایا ہے، اس کا افتتاح ہے، ایک اسکول بنایا ہے، اس کا افتتاح ہے، اور ان کی ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی، الحمدللہ اس بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو صرف دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ اس سفر کو آسان بھی فرمائے اور ادارے کی ان خدمات کو قبول بھی فرمائے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں میاں اتنے دور جانے کی ضرورت کیا ہے، پاکستان میں کم ہے کیا؟ تو الحمدللہ پورے سال اور سینکڑوں ہزاروں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، اور الحمدللہ صاحبان کے نام سے یتیم بچوں کی یہاں بھی کفالت کا ایک بڑا انتظام چلا رہے ہیں انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے۔ لیکن میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا کرتے تھے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے نا، اور ان کو فکر صرف اپنی زبان والوں کی ہے، اپنے قوم والوں کی ہے، اپنے وطن والوں کی ہے، اپنی برادری والوں کی ہے، صرف اسلام کے نام پر نہیں، یہ صرف زبان کے نام پہ سوچتا ہے، وطن کے نام پہ سوچتا ہے، برادری کے نام پہ سوچتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جسے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس دکھ میں ہے، کس پریشانی میں ہے، وہ ضروری نہیں کہ میرے قریب ہیں یا دور ہیں، مسلمان دنیا میں جہاں بھی میرا بھائی ہے. فرمایا اگر کسی کو اس کی فکر نہیں، اس کا مسلمان برادری سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمان برادری سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر یہ سرزمین تو ایسی ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ صحابہ کی جماعت اس علاقے میں آئی، اور قرآن نے اس کے بارے فرمایا بارکنا حولہ بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ اس علاقے کا ذکر ہے. لیکن ان پر آزمائش آئی ہے اور تکلیف آئی ہے، اور وہ سید زادے اور بہت ہی جسے کہیں کہ اچھے خاندانے اور اچھی نسبت رکھنے والے وہ یتیم بچے ہیں. تو سچی بات ہے کہ صرف ایک ایمانی اسلامی رشتہ ہے اور ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان ان سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو آپ حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ اللہ اس سفر کو آسان بھی فرمائے، اور ادارے کے ملک میں اور بیرون ملک میں جتنی خدمات ہیں اللہ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سبھی کو ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما، ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی بھائی چارہ زندہ فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما. اے اللہ ایمانی اسلامی رشتے میں پھر سے تازگی پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقے برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے زندگی نصیب فرما، ویسے اعمال نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنی دین کی اور دین علوم کی اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے حاسدوں سے اور شریروں سے اور برے چاہنے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اس ادارے کی جتنی خدمات ملک میں اور بیرون ملک میں، اے اللہ ان سبھی کو قبول فرما، اور جو مخلصین ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں اور جو خیرخائی کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اے اللہ ان سارے کاموں کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم ان کاموں کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، ہمیشہ اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، ہمیشہ اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، اور جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرما، دین کی تمام خدمات کی حفاظت فرما. اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اسے محفوظ فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.